बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह दुहा की आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब करीम मंसूरी ने। और सामिन, थोड़ी देर के बाद हम पेश करेंगे आपकी खिदमत में प्रोग्राम गिर्दो पेश। उसके बाद समात फरमाइएगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद तारीखी वाक़यात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। यादों के छरोके के बाद समात फरमाइएगा जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की मुनासबत से तरतीब दिया हुआ रेडियो तेहरान का खसूसी प्रोग्राम। और इस खसूसी प्रोग्राम के बाद आप समात फरमाएंगे अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईना सहाफत और इक्तिसादनामा हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामिन, ये थी हमारे इस वक्त नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش کے آغاز میں سنیے عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ میں جنرل قاسم سلیمانی قتل کیس کی پیروی کرنے والی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ دنیا کے چار ممالک کے شہری امریکہ کی اس دہشت گردانہ کارروائی میں شریک تھے۔ بحری اور فضائی پریڈ کے ساتھ ایرانی فوج کی مشترکہ مشقیں خطے کی سلامتی کے ٹھوس پیغام کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اتحادی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو باہمی احترام پر مبنی قرار دیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے نوٹ بندی کے خلاف عرضیوں کو اکثریتی فیصلے سے خارج کر دیا ہے۔ اور صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 10 فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ میں جنرل قاسم سلیمانی قتل کیس کی پیروی کرنے والی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ دنیا کے چار ممالک کے شہری امریکہ کی اس دہشت گردانہ کارروائی میں شریک تھے۔ وزارت خارجہ میں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور شہادت کیس کی پیروی کرنے والی خصوصی قانونی اور بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ عباس علی کتخدائی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس مقدمے کے لیے تیار کی گئی فرد جرم میں متعدد غیر ملکی شہریوں کے نام بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اور عوامی سفارتکاری کے میدان میں یہ بھی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس کیس کو بین الاقوامی فورموں اور رائے عامہ میں کس طرح پیش اور کس طرح اس کی پیروی کی جائے۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور شہادت کے کیس کی پیروی کے لیے قائم خصوصی قانونی اور بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بین الاقوامی فورموں پر اس ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے راستے موجود ہیں۔ عباس علی قد خدائی نے واضح کیا کہ قانونی لحاظ سے یہ کیس پوری طرح آمادہ ہے اور ہم ملکی عدالتوں کے دائرے اختیار کے مطابق کیس کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بغداد ایئرپورٹ پر انجام پانے والے اس جرم میں ایران کے 5 شہری شہید ہوئے تھے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تعزیراتی قوانین کے تحت اس جرم کے خلاف اندرون ملک مقدمہ چلانے کا اختیار ہمیں حاصل ہے۔ دوسری جانب سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے معاون اور سینئر مشیر میجر جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اسکول آف تھاٹ اور نیو ورلڈ آرڈر کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے چند عشروں کے دوران امریکیوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں اور انہیں بڑی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھیوں کے قتل کو اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجک غلطیوں میں سے ایک قرار دیا اور واضح کیا کہ امریکیوں کا خیال تھا کہ ان عظیم شخصیات کی شہادت سے مزاحمتی محاذ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے برخلاف آج یہ محاذ کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ بین الاقوامی سامراج مخالف رابطہ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن نے کہا ہے کہ اگر قاسم سلیمانی آج ہمارے درمیان ہوتے تو میں عالمی سامراج کے خلاف ان کی جد و جہد پر ان کا شکریہ ادا کرتی۔ امریکی جنگ مخالف گروپ کی سربراہ اور بین الاقوامی سامراج مخالف رابطہ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن سارا فلائنڈرز نے نیوز ایجنسی ارنا کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ قاسم سلیمانی سے میں نے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایران کے ایک سیاسی رہنما اور فوجی کمانڈر کے طور پر انہوں نے نہ صرف فلسطین اور پورے خطے میں مزاحمت کو مضبوط بنایا بلکہ وینیزویلا جیسے ملکوں کا بھی دفاع کیا۔ اس امریکی سیاسی کارکن نے مزید کہا کہ قاسم سلیمانی ایک طاقتور فوجی کمانڈر ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ کے سفارتی میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ امریکیوں نے قاسم سلیمانی کو کیوں شہید کیا، سارا فلانڈرز نے کہا کہ فلسطین سمیت خطے کے مزاحمتی بلاک کے ساتھ بھرپور تعاون کی وجہ سے وہ امریکی سامراج کی ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر آ گئے تھے، کیونکہ امریکہ شروع سے ہی اسرائیلی حکومت کا بنیادی حامی رہا ہے۔ بحری اور فضائی پریڈ کے ساتھ ایرانی فوج کی مشترکہ مشقیں خطے کی سلامتی کے ٹھوس پیغام کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ پریڈ آف اتھارٹی کے موقع پر ایرانی فوج کے سربراہ جنرل سید عبد الرحیم موسوی اور مسلح افواج کے کوآرڈینیٹر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری کے علاوہ فضائیہ، بحریہ اور ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر بھی موجود تھے۔ بحریہ کے مختلف جہازوں اور آبدوزوں نے تباہ کن بحری جہاز سہند کی قیادت میں بحری پریڈ میں حصہ لیا، جبکہ فضائیہ کے F-4 میراج اور P-3F طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے فضا میں پروازیں بھریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان مشقوں کے ذریعے خطے کی سلامتی کے تحفظ کا ٹھوس پیغام دیا ہے۔ ایرانی فوج کی ذوالفقار 2022 فوجی مشقیں جمعرات کی شب یا زہرا کے کوڈ کے ساتھ جنوب مشرقی ایران کے علاقوں، مکران کے ساحلوں، مشرقی آبنائے ہرمز سے لے کر گواتر کی بندرگاہ تک اور بحرے عمان سے لے کر بحر ہند کے شمال میں 10 ڈگری کے مدار میں شروع ہوئی تھیں اور پیر کی صبح اپنے اختتام کو پہنچ گئیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اتحادی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو باہمی احترام پر مبنی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے بحیثیت صدر مملکت اپنی ایک سالہ کارکردگی کے بارے میں ایک مختصر دستاویزی فلم جاری کی ہے۔ اس فلم میں انہوں نے ملک کی موجودہ اتحادی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اپنے ورکنگ ریلیشن شپ سے لطف اندوز ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اسی کے ساتھ بعض امور پر اتحادی حکومت کے ساتھ اختلافات کے بارے میں کہا کہ حکومت کی طرف سے قانون سازی کے مختلف حصے ان کے دفتر کو دستخط کے لیے بھیجے گئے، ان میں سے بعض بلوں کو انہوں نے دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اپنی اس مختصر دستاویزی فلم میں بریسٹ کینسر، خواتین کے حقوق، معذور افراد کے حقوق، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت میں انقلاب اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جاری مہمات پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ صوبے پنجاب سمیت پورے پاکستان میں آٹے کے بحران نے شدت اختیار کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبے پنجاب کے مختلف اضلاع میں شہریوں کو آٹے کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ مل مالکان نے آٹے کی قیمت میں 150 روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا سرکاری ریٹ 1280 روپے پر دستیاب ہے، لیکن شہری غیر معیاری ہونے کی وجہ سے لوگ ملوں کا آٹا خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق راولپنڈی شہر، کینٹ اور ملحقہ علاقوں کے علاوہ مری اور راولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں صورتحال تشویشناک ہے۔ اسی کے ساتھ مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور رحیم یار خاں میں سبسڈی کا آٹا خریدنے کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاروں سے آٹے کی قلت اور بحران میں شدت کا پتہ چلتا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے نوٹ بندی کے خلاف عرضیوں کو اکثریتی فیصلے سے خارج کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے نوٹ بندی کے خلاف اپیلوں کو 4-1 سے خارج کر دیا۔ نوٹ بندی کے خلاف عرضیوں کی سماعت کے لیے ہندوستانی سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ جسٹس ایس عبد النظیر کی سربراہی میں تشکیل دی گئی تھی۔ بینچ نے اس کیس کی سماعت کے بعد 7 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو پیر 2 جنوری کو سنایا گیا۔ 4 ججوں نے اپیلوں کو خارج کرنے کا فیصلہ دیا، جبکہ بینچ کے 1 رکن جسٹس ناگ رتن نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ نوٹ بندی گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہیں بلکہ قانون سازی کے ذریعے ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے سن 2016 میں اچانک 500 اور 1000 کے نوٹ بند کرنے کا فرمان جاری کر کے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ نوٹ بندی کے اثرات میں ہندوستان کے عوام کئی برس تک گرفتار رہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق مسلم مجلس کے قومی صدر، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے سابق پرو وائس چانسلر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین کے سابق صدر ڈاکٹر بصیر احمد خان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ راہل گاندھی کا یہ اقدام ملک میں محبت اور ہم آہنگی قائم کر رہا ہے اور نفرت اور بدامنی پھیلانے والوں کے لیے یہ یاترا ایک کھلا چیلنج ہے۔ انہوں نے حکمراں بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس پر ملک میں انتشار پھیلانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ راہل گاندھی ملک کو درپیش بے روزگاری، مہنگائی، سرکاری ایجنسیوں کا سیاسی مخالفین کے خلاف بے جا استعمال وغیرہ جیسے اہم مسائل کے خلاف رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں۔ دمشق ایئرپورٹ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں کم سے کم 4 افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دمشق ایئرپورٹ پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے میں شام کے 2 فوجی جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ شامی فوجی ذرائع کے حوالے سے موصول رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے دمشق ایئرپورٹ کو تبریا جھیل کے شمالی علاقے سے میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایئرپورٹ کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اس کی سرگرمیاں روک دی گئیں، جس کے فوراً بعد تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں کی تازہ فائرنگ میں 10 فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق العالم نیوز چینل نے بتایا ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین کے مغرب میں کفردان کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی وحشیانہ فائرنگ میں 2 فلسطینی شہید اور 8 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں 1 فلسطینی کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ صہیونی فوجیوں کی اس جارحیت میں 21 سالہ محمد سامر ہوشیا اور 17 سالہ فواد محمود عابد ران اور پیٹ میں گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے اس قصبے پر حملہ بھی کیا اور جملہ کارروائی کے بہادر فلسطینی مجاہدوں شہید احمد اور شہید عبد الرحمن عابد کے مکانات کے باہر فوجی گاڑیاں تعینات کر دیں تاکہ ان مکانات کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ صہیونی فوجیوں کی اس جارحیت کے بعد فلسطینی اور جارح فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، جبکہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے کئی گروہوں نے صہیونی جارحیت پر ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔ یمنی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے صعدہ کے مغرب میں شدہ سرحدی علاقے پر سعودی اتحاد کی جارحیت میں یمن کے 14 عام شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے شمالی یمن کے صوبے صعدہ کے مغرب میں شدہ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں یمن کے 14 عام شہری زخمی ہو گئے۔ ہفتے کو سعودی فوجیوں نے صعدہ کے سرحدی علاقے الرقو پر حملہ کیا تھا، جس میں یمن کے 4 عام شہری زخمی ہو گئے تھے۔ یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2022 میں صوبے صعدہ کے سرحدی علاقوں پر سعودی اتحاد کی جارحیت میں تقریباً 3000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں افریقی مہاجرین بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے روس سے گیس کی درآمدات روکنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ برطانیہ نے اتوار سے روس سے گیس کی درآمدات بند کر دی ہیں۔ اس وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کر کے یوکرین میں روسی جنگ کے اخراجات کا ایک مالی ذریعہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے دیگر ملکوں سے بھی روسی گیس سے وابستگی میں کمی کرنے کی اپیل کی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ نے گزشتہ 9 ماہ کے دوران روس سے 2 ملین پاؤنڈ مالیت کا تیل برآمد کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ نئے عیسوی سال میں یورو زون کی معیشت توانائی کے بحران اور بڑھتی افراط زر کی بنا پر مزید چھوٹی اور کمزور ہو جائے گی۔ روسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال فروری میں یوکرین میں روسی فوجی کارروائی کے بعد یورپ نے ماسکو کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کیں، اور اب اسے روس کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں ایندھن کے سخت ترین بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ نے اقتصادی ماہرین کے انتباہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ افراط زر اور ایندھن کے بڑھتے بحران کی بنا پر یورو زون کی معیشت رواں سال عیسوی میں مزید کمزور ہو جائے گی۔ ان اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں ناخالص پیداوار میں ممکنہ طور پر آنے والی کمی کی بنا پر اس وقت بھی یورپ کی معیشت جمود کا شکار ہے۔ سامن، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اب چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، اور ان سے آج میرا سوال یہ ہے کہ آج سے ایران سمیت کئی ممالک میں شہید حاج قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کے پروگرام شروع ہوئے ہیں، آپ ان کی شخصیت پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔ جی ہاں، آج سے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کافی دنوں سے نیرو قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں پروگرام ایران کے اندر بھی اور باقی ممالک میں بھی پروگرام شروع ہو چکے ہیں۔ بالخصوص اگر میں لبنان، عراق اور پاکستان کا حوالہ دوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہاں تو پچھلے ایک ہفتے سے پروگرام شروع ہو گئے ہیں۔ بغداد میں بہت بڑا پروگرام ہوا ہے، پاکستان میں بھی اسلام آباد میں پروگرام ہوا ہے، اور اسی طرح لبنان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں پروگرام جاری ہیں، اور اسلامی جمہوری ایران میں بھی ظاہر ہے رسمن کہیں یا آپ باقاعدہ جسے سرکاری سطح پہ کہیں تو وہ آج سے ان کے پروگرام مختلف جگہوں پہ شروع ہیں، اور اسلامی جمہوری ایران کی میڈیا میں بھی حاج قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں مختلف پروگرام جو ہیں وہ نشر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کو سردار دلہا، یعنی دلوں پہ کمانڈ کرنے والا، دلوں پہ حکومت کرنے والا، دلوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والا فرد یا کمانڈر یا ایک مجاہد کہتے ہیں. اور عجیب بعض دفعہ بندہ ان کی شخصیت کے بارے میں سوچتا ہے کہ جب اس موجودہ دور میں ہیومن رائٹس اور جنگ مخالف بہت بڑی سطح پہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور عمومی طور پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک جنگجو فرد کو پسند نہیں کرتا اور جنگ کو بھی ظاہراً پسند نہیں کرتا، جنگ کو، جنگ میں ہونے والے نقصانات کو، جانی نقصانات کو، افراد کے دنیا سے چلے جانے اور جانی اور مالی نقصانات کے تناظر میں بھی، اور اوور آل ایک جنگ ایک منفی چیز تصور کی جاتی ہے. اور جو شخص جنگ کرتا ہے، جو فوجی ہوتا ہے، اس کے بارے میں پھر یہی تاثر قائم ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج قاسم سلیمانی کے عنوان سے ان کی شہادت کے فوراً بعد ان کے بارے میں جو لوگوں کے قلوب کے اندر ان کے لیے ایک محبت اور عقیدت پیدا ہوئی ہے، تو اس سے وہ سارے جو پروپیگنڈے ہیومن رائٹس کے عنوان سے ہوتے ہیں یا خود آج قاسم سلیمانی کے عنوان سے ٹائمز جیسے رسالے نے اور بھی جتنے ریزسٹنس بلاک کے مخالف جتنا میڈیا ہے، اس نے ہمیشہ ان کو ایک ٹیررسٹ کے طور پہ پیش کیا، اور ظاہر ان کا جو چہرہ پیش کیا گیا وہ ایک بڑا جنگجو اور بڑا ایسے خطرناک فرد کے طور پہ پیش کیا. لیکن ان کی شہادت کے فوراً بعد جو دلوں کے اندر ایک ان کے لیے محبت اور عقیدت پیدا ہوئی، تو اس کا مطلب تھا کہ ایک تو ان کا وہ پروپیگنڈا کہ ان کو ٹیررسٹ کہنا یا ان کو اس طرح کے دوسرے القابات سے یاد کرنا، یہ ایک منفی پروپیگنڈا تھا، اور وہ اس طرح کی شخصیت نہیں تھے کہ جو جنگ برائے جنگ کے قائل تھے یا انسانوں کے قتل عام پہ، بلکہ وہ مظلوم کا حق لینے کے لیے میدان میں اترتے تھے، اور وہ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو وہ اس کی حمایت کرتے تھے. اور اسی بنیاد پہ ان کو جب ہم قدس کے تناظر میں دیکھتے ہیں، بیت المقدس کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو ان کو خود اسماعیل ہنیہ نے جب ان کی نماز جنازہ تھی تو اس نماز جنازہ کے اندر باقاعدہ اسماعیل ہنیہ نے ان کے لیے شہید القدس کا نام دیا، یعنی وہ قدس کی راہ میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چاہے انہوں نے عراق کے اندر جو داعش کے مقابلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے، یا شام کے اندر جو انہوں نے داعش اور جبت النصرہ اور اس طرح کی دوسرے دہشت گردوں کے خلاف جو اقدامات کیے، وہ یقیناً اس تاثر کو زائل کرتے ہیں کہ وہ گویا انسانوں کے قاتل نہیں تھے، بلکہ انسانوں کے جو قاتل ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ایک بند باندھا. اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی بڑے جو تجزیہ نگار ہیں علاقے کی صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی جیسے افراد موجود نہ ہوتے اور داعش کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوتی، تو آج کئی ممالک، بالخصوص شام، عراق، لبنان اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو عرب ریاستیں، وہ سب پہ داعش جیسے ایک خونخوار اور دہشت گرد گروہ کا قبضہ ہو چکا ہوتا. اور وہ کیا کرتے، اس کی جو چند مثالیں ہیں وہ جو انہوں نے عراق کے اندر انجام دیں یا انہوں نے شام کے اندر، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ حاج قاسم نے انسانیت کے ایک بہت بڑے قتل عام کو روکنے کے لیے اور داعش جیسے دہشت گرد گروہ کے ان منفی اور انسان دشمن اقدامات کو روکنے کے لیے میدان میں آئے، اور اسی راستے میں انہیں قربانی دینی پڑی، اپنی زندگی کی، اپنی جان کی. ان کے ساتھ مہدی مہندس بھی، ابو مہدی مہندس بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے. امریکہ کو ان سے جو دشمنی تھی وہ یہی تھی کہ جنرل قاسم سلیمانی اور ان کی ٹیم نے امریکہ کے جو علاقے کے لیے منصوبے تھے ان کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا. یقیناً یہ دو تین دن ہمارا پروگرام اس پہ جاری رہے گا، اگلے پروگراموں میں ہم خود شخصیت، شہید کی شخصیت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، اور خود جو شہید کی شخصیت کے اثرات ہیں اور اس کے بعد جو علاقے میں تبدیلیاں آئی ہیں یا ان کی کوشش سے جو ریزسٹنس بلاک کو کامیابیاں نصیب ہوئیں، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ان پر بھی گفتگو کریں گے.
جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سامعین، اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. آرزو تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک کرتی ہے، حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی آواز اللہ کا لہجہ تم ہو. کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا شریک، کوئی سا شریک جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 دے 9 جمادی الثانی اور 2 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے نو جمادی الثانی سن 699 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے محدث اور شاعر ابن فرح اشبیلی نے وفات پائی ان کی پیدائش اسپین کے جنوب میں واقع ایک شہر اشبیلیا میں ہوئی تھی اور اس شہر پر اسپین کے حملے کے دوران اسپین کی فوج نے انہیں قید کر لیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قید سے بھاگ نکلے اور مصر چلے گئے مصر میں ابن فرح نے قاہرہ کے مشہور علماء سے قصبہ فیض کیا اور وہاں سے دمشق جا کر بھی اپنی تعلیم جاری رکھی اور پھر ابن فرح اشبیلی دمشق میں ہی حدیث کے ممتاز عالم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے دو جنوری سن 1843 عیسوی کو ڈاک کا موجودہ نظام رائج ہوا اور آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں خط ڈالنے کے لیے پہلا لیٹر باکس نصب کیا گیا واضح رہے کہ ڈاک کا محکمہ وجود میں آنے سے پہلے گھوڑوں اونٹوں یا مخصوص کشتیوں کے ذریعے خطوط روانہ کیے جاتے تھے لیکن بعد میں دوسری قوموں نے اس کے مختلف طریقے بنا لیے یہاں تک کہ ڈاک کا نظام وجود میں آ گیا اور بتدریج اس نے موجودہ شکل اختیار کی دو جنوری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر ثاقب لکھنوی آگرے میں پیدا ہوئے ان کا نام مرزا ذاکر حسین تھا اور ثاقب تخلص کرتے تھے ان کی عمر کا بیشتر حصہ چونکہ لکھنؤ میں بسر ہوا اس لیے ثاقب لکھنوی کہلانے لگے ثاقب لکھنوی زبان و بیان میں میر کے اور تخیل آفرینی میں غالب کے پیرو تھے ان کی غزل میں محض واردات حسن و عشق کے بجائے زندگی اور اس کے متعلقات پر ایک فلسفیانہ جھلک نظر آتی ہے زور بیان اور بلند پروازی ان کی شاعری کے بنیادی اجزاء ہیں جس کے باعث انہیں مکتب لکھنؤ کا ایک صاحب فکر شاعر تسلیم کیا جاتا ہے ان کے بعض اشعار تو اردو شاعری میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں Thank you. 2 جنوری سن 1959 عیسوی کو روس نے اپنا پہلا خلائی جہاز چاند کی جانب روانہ کیا۔ اس خلائی جہاز کا نام لونا اول تھا۔ اس سے پہلے روس نے خلائی جہاز اسپوتنک اول، دووم اور سیووم خلا میں بھیجے تھے، جن کی کامیاب پروازوں کے بعد لونا اول چاند کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ چاند سے 4660 میل کے فاصلے سے گزرا۔ اس خلائی جہاز کی کامیاب پرواز کے بعد روس نے لونا سیریز کے خلائی جہازوں کا سلسلہ جاری رکھا، جو بالآخر 21 جولائی سن 1969 کو انسان کے چاند پر قدم رکھنے پر منتج ہوا۔ بارہ دے سن 1357 ہجری شمسی کو بانیہ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی گماشتوں کے ہاتھوں کرمانشاہ، مشہد مقدس اور قزوین میں انقلابی عوام کے قتل کے المناک واقعات پر بیان جاری کیا۔ اسی دن شاہی حکومت کے آخری وزیراعظم شاپور بختیار نے لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خفیہ پولیس ساواک کے سیاسی شعبے کو ختم کرنے اور اخبارات و جرائد کو آزادی دینے، نیز ملکہ برطانیہ کے قریب الوقوع دورہ ایران کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک دن پہلے ہی اپنے ایک بیان میں شاپور بختیار کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے جانے کی خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کو امریکی سازش سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ شاہ کا سقوط حتمی ہے، لہذا وہ نئی نئی چالیں چل رہا ہے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ بختیار کی حکومت غیر آئینی ہے اور ایرانی عوام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے عوام نے جس طرح مارشل لا کی مخالفت کی ہے، اسی طرح بختیار کی کٹھ پتلی حکومت کے مقابلے میں بھی ڈٹے رہیں گے۔ دو جنوری سن 2016 عیسوی کو سعودی عرب کی آل سعود حکومت نے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ نمر باقر النمر کو پھانسی دی۔ شیخ نمر باقر النمر سعودی عرب کے ایک شیعہ فقیہ تھے، جو 21 جون سن 1959 کو سعودی عرب کے مشرقی شہر العوامیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ شیخ نمر آل سعود حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں میں شامل تھے اور بارہا ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ 15 اکتوبر سن 2015 کو سعودی فوجداری عدالت نے تلوار سے قتل کرنے اور سرعام صلیب پر لٹکانے کی سزا سنائی، جس پر 2 جنوری 2016 کو عمل ہوا۔ شیخ باقر النمر کی پھانسی کے خلاف علاقے اور غیر جانبدار بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمی نبیہ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباسات آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روزنامہ ایران جو تہران سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے جنرل قاسم سلیمانی کا بنیادی کام استقامت کو حیات نو عطا کرنا تھا۔ اخبار اسلام نے لکھتا ہے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العثمان سید علی خامنائی نے اتوار کی دوپہر کو شہید قاسم سلیمانی کے اہل خانہ اور ان کے یادگار منتظمہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر استقامت کے محاذ میں نئی روح پھونکنے کو شہید الحاج قاسم سلیمانی کا بڑا اور نمایاں کارنامہ بتایا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ شہید سلیمانی نے استقامت کی مادی، معنوی اور روحانی تقویت کر کے اس لافانی اور مسلسل رشد و نمو پانے والے محاذ میں بدلا اور اسے صہیونی حکومت، امریکہ اور دیگر سامراجی قوتوں کے مقابلے میں محفوظ رکھا، وسائل سے لیس کیا اور اس کا احیاء کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ جنرل سلیمانی کی مجاہدت کے بارے میں ایک بے نظیر ہستی سید حسن نصر اللہ کی گواہی، استقامتی محاذ کو حیات نو عطا کرنے میں جنرل سلیمانی کے کردار کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا اہم باب ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونیوں سے ٹکراؤ میں فلسطینیوں کی پیش رفت اور عراق، شام اور یمن میں استقامتی محاذ کے کارناموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل سلیمانی نے دفاع مقدس کے برسوں کے تجربے اور اپنے ساتھیوں کے مشوروں سے فائدہ اٹھا کر استقامتی محاذ کو خود انہی ملکوں کے داخلی وسائل کے سہارے طاقتور بنایا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مطابق داعش کے بڑے فتنے کا سر کچلنا اور اس کی زیادہ تر جڑیں کاٹ دینا جنرل سلیمانی کے اہم ترین کارناموں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بھی شہید سلیمانی کی کارکردگی شاندار رہی۔ سمیر رائے الیوم نے لکھا ہے بن وفیر آگ سے کھیل رہا ہے، اشتعال انگیز منصوبوں پر عمل درآمد شروع۔ اسرائیل کے قومی سیکیورٹی کے شدت پسند وزیر ایٹمار بن وفیر نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے سلسلے میں اپنے اشتعال انگیز اور جنگ پسندانہ منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل کے مطابق اعتمار کے مشیروں نے پولیس کو بتا دیا ہے کہ اگلے ہفتے مسجد الاقصی پر دھاوا بولا جائے گا۔ کان ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے منگل یا بدھ کے روز مسجد الاقصی پر دھاوا بولا جائے گا تاکہ پیر کے روز اسرائیلی پولیس اس مسئلے پر غور کے لیے ایک نشست کا انعقاد کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصی پر دھاوا بولنے کے منصوبے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، تاہم حملے کے وقت کا اعلان نہیں کیا جائے گا تاکہ فلسطینی مسجد الاقصی کو بچانے کے لیے جمع نہ ہو سکیں۔ سامن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے لکھا ہے قومی یکجہتی ناگزیر۔ اخبار لکھتا ہے معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ملکی معاملات کے تمام شراکت داروں میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے یہ الفاظ وقت کے اس بنیادی تقاضے کی نشاندہی کرتے ہیں جس کی تکمیل آج پاکستانی قوم کی بقا و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ دیر آیت درست آیت کے مستاق یہ امر باعث اطمینان ہے کہ طاقتور ادارے بھی اپنی مرضی کی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے آئین اور قانون کی مکمل پاسداری کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے منصب سنبھالنے کے بعد آئینی تقاضوں کے مطابق واضح کر دیا تھا کہ ان کا کام آئینی حکومت کا حکم ماننا اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے۔ یہی جذبہ جمعے کو وزیراعظم کے زیر صدارت منعقد ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نمایاں رہا۔ ان فیصلوں پر تمام اسٹیک ہولڈروں کے اتفاق رائے کی ضرورت آرمی چیف کے خطاب میں واضح کی گئی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ اپوزیشن بھی ملک کو درپیش سنگین چیلنجوں کا ادراک کرتے ہوئے اس عمل کا حصہ بنے اور پارلیمنٹ میں واپس آ کر اپنا آئینی کردار ادا کرے۔ سامن روزنامہ قومی آباد ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے آئین اور جمہوریت کو بچانے کی ذمہ داری کانگریس پر، نئے سال پر کارکنوں کو ملکاجن کھڑگے کا پیغام۔ کانگریسی صدر نے گزشتہ روز اتوار کو نئے سال کے موقع پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ ملک میں آئین اور جمہوریت کو بچانا کانگریس کارکنوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ سال ہے جو جب ہم ہر ہندوستانی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے سخت محنت کریں، خاص طور پر سب سے زیادہ طبقات کے لیے اپنے آئین اور جمہوری اقدار کو بچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، مشترکہ اقدار کو محفوظ رکھیں۔ انہوں نے کانگریسی کارکنوں کے نام ایک پیغام میں کہا آئیے ہم 2023 کو ایک ایسا سال بنانے کا عزم کریں جس میں ہر ہندوستانی اکٹھا ہو، ہم آہنگی اور بھائی چارے کے بندھن کو مضبوط کرے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ رکاوٹیں دور کریں جو ہمیں تقسیم کرتی ہیں اور ہمارے اندر محبت، ہمدردی، رواداری اور بھائی چارے کے اقدار کو پھر سے جگاتے ہیں۔ سامن مشرق نیوز ایران سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے امریکہ اور مغرب جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے مقدمے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ایران کے ہاتھ بندے نہیں۔ وزیر خارجہ، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کی مناسبت سے ایک گفتگو میں کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے کیس کے سلسلے میں ضروری اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب بھی اس کیس کی قانونی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں مرجعیت کے اہم رول اور باصلاحیت سیاسی رہنماؤں کے باوجود عراق میں حکومت کی تشکیل میں شہید قاسم سلیمانی سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے مختلف مقامات پر شہید قاسم سلیمانی کے سلسلے میں اپنی گفتگو میں بارہا یہ کہا کہ جنرل سلیمانی برسوں تک ان کے ساتھ کام کے میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر وہ حقیقت میں ایک جنرل تھے اور اصولوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اور سامعین المیادین لکھتا ہے قسم ہے ہم کر سکتے ہیں اور پار کر لیں گے، حزب اللہ کا وار میڈیا۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے ایک ویڈیو کلپ جاری کر کے غاصب اسرائیل کو خبردار کیا ہے۔ ویڈیو میں مقبوضہ فلسطین پر حملے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے قسم ہے ہم کر سکتے ہیں پار کر لیں گے۔ حزب اللہ نے نئے سال کے آغاز میں اس طرح سے غاصب اسرائیل کو پیغام دیا ہے۔ ویڈیو میں مقبوضہ سرزمینوں پر حملے کی تصویر کشی کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان حائل کنکریٹ کی دیوار میں سندھ لگا کر ان علاقوں پر قبضہ کیا جائے گا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کے جیالے کس طرح سے مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوئے اور اسرائیلی فوجیوں سے پھر گئے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین پروگرام آئین صحافت آپ نے سنا اور آپ پیش خدمت ہے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ سامعین اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ اقتصادی خبریں سماعت فرمائیں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین آج سے ہم چار روز تک عالم اسلام کے عظیم کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کے مناسبت سے خصوصی پروگرام شہید استقامت پیش کریں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین پروگرام کے آغاز میں ہم سب سے پہلے شہید رائے حق جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
سامعین، اس المناک دن کو 3 سال گزر چکے ہیں جب دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا کمانڈر امریکی دہشت گرد افواج کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ آج دنیا کے تمام آزادی پسند اس کو باور کر رہے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی مزاحمت و استقامت کے میدان میں سب سے زیادہ با اثر فرد تھے۔ جمعہ 3 جنوری 2020 کی صبح سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے وائس چیئرمین ابو مہدی المہندس بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب امریکی دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے۔
شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی، طوفانی تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
تو کانٹا بن کیوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا،
پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی، پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی،
سامعین، خطے اور دنیا میں جنرل قاسم سلیمانی انقلاب اسلامی کی مقبول ترین شخصیات میں سے ایک اور عالمی تسلط اور جبر کے نظام کے خلاف جنگ کی علامت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شہادت کی خبریں ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں سر فہرست رہیں۔ دوسری طرف وسیع بین الاقوامی رد عمل بھی سامنے آیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کے خصوصی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ان کی سوانح حیات اور خطے میں مزاحمتی قوتوں کو مضبوط کرنے اور ان کے اتحاد میں ان کے کردار اور دوسرے حصے میں ان کے انقلابی کردار پر ایک نظر ڈالیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی سازشوں کو بے اثر کرنے کے لیے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا فیصلہ کیا گیا۔ اس قتل میں صہیونی حکومت کے کردار پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔
سامن، شہید جنرل حاج قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کی تقریب کے عوامی سیکرٹریٹ کے اعلان کے مطابق جنرل سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کا سلوگن جان قربان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پروگرام کے حصے میں شہید سردار سلیمانی کے سوانح حیات پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
شہید کا ہے مومنوں کے نام، جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا, جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا, اس کا تو نام خلد پری میں لکھا گیا, محفل میں انبیاء کی, محفل میں انبیاء کی کیا کرتا ہے قیام, پیغام 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 ایک شہید کا ہے مومنوں کے نام, دیکھو نبی کے سامنے او نانا شرمسار, دیکھو نبی کے سامنے او نانا شرمسار, تم پر سے اٹھ نہ جائے علی کا بھی اعتبار, تم کو بلند کرنا, تم کو بلند کرنا اے اسلام
سامعین. شہید قاسم سلیمانی ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے رکن بنے. جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کرمان میں کئی بٹالین کو تربیت دی اور انہیں محاذوں پر بھیجا. وہ ایک مدت تک مغربی آذربائیجان کی فوج کے کمانڈر رہے. شہید حاج قاسم سلیمانی کو 1982 میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اس وقت کے کمانڈر محسن رضائی کے حکم سے سار اللہ کی 41ویں برگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا گیا. وہ ایران کے خلاف عراقی باسی حکومت کی جنگ میں بلفجر 8, کربلا 4 اور کربلا 5 آپریشن کے کمانڈروں میں سے ایک تھے. کربلا 5 آپریشن مسلط کردہ جنگ کے دوران ایران کی اہم ترین کاروائیوں میں سے ایک تھا جس نے صدامی فوج کی سیاسی اور فوجی پوزیشن کو کمزور کر دیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی قوتوں کے حق میں حالات کو مستحکم کر دیا.
سامن, خصوصی پروگرام شہید استقامت آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. جنرل قاسم سلیمانی 1989 میں ایران عراق جنگ کے خاتمے کے بعد کرمان واپس آئے اور ایران کی مشرقی سرحدوں سے آنے والے شرپسندوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے. شہید قاسم سلیمانی ایران اور افغانستان کی سرحدوں پر منشیات فروش گروہوں کے ساتھ لڑتے رہے جب تک کہ انہیں قس فورس کا کمانڈر مقرر نہیں کیا گیا. سن 2000 میں رہبر معظم انقلاب اسلامی نے انہیں قس فورس کا کمانڈر مقرر کیا. شہید قاسم سلیمانی کے شاندار اقدامات اور ان کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے. انہوں نے اپنے دین اور ملک کے دفاع اور ترقی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان شاندار اقدامات میں سے ایک صہیونیوں اور امریکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے کے مختلف حصوں میں مزاحمتی قوتوں کا ایک مضبوط بلاک بنانا تھا. قس فورس کے کمانڈر کے طور پر مزاحمت کے محور کو مضبوط اور وسعت دینے کے میدان میں جنرل سلیمانی کی وسیع سرگرمیاں اور اقدامات معجز نما ہیں۔ درحقیقت اس محترم شہید نے فلسطینی حریت پسند گروہوں اور لبنانی حزب اللہ کی قوتوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور صہیونی حکومت کے خلاف غزہ میں 33 روزہ اور 22 روزہ جنگ میں ان گروہوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، اور استقامت کی تمام کامیابیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
سامعین، شام کی جنگ مزاحمتی محاذ کو تباہ کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اس جنگ کے مقاصد میں لبنانی مزاحمتی قوتوں کو بھی نشانہ بنانا تھا، لیکن جنرل حاج قاسم سلیمانی کی قیادت میں مجاہدین کی کوششوں سے مزاحمتی محاذ پہلے سے زیادہ مضبوط محاذ بن کر سامنے آیا، جس سے نہ صرف شام اور عراق بچ گئے بلکہ خطے میں امریکی سازش کو سخت دھچکا لگا۔ سردار قاسم سلیمانی کی دیگر سرگرمیوں میں عراق میں داعش کے منصوبے کو ختم کرنے میں ان کا ناقابل تردید کردار ہے۔ عراق اور شام میں داعش کے خلاف اپنی موجودگی کے دوران جنرل قاسم سلیمانی نے تکریت، جرف الصخر اور موصل جیسے علاقوں کو آزاد کرانے، سامرہ اور کربلا کو داعش سے بچانے، نیز اربیل اور ام المارک آپریشن میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔
سامعین، عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے حشد الشعبی کے شانہ بشانہ، داعش کی نابودی اور عراق کی سلامتی کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ ایران کے بھائی چارے، دوستی اور باہمی اتحاد کی بہترین مثال ہے۔ ان اقدامات نے ثابت کیا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام ایک ساتھ ہیں اور اخوت، دوستی اور برادری کے بندھن میں ایک ہی سمت میں گامزن ہیں۔ سردار سلیمانی نے ان نجبہ موومنٹ اور کتائب حزب اللہ جیسی تنظیموں کے ساتھ ساتھ عراق میں حشد الشعبی اور شام میں عوامی اور رضاکار دستے تشکیل دے کر داعش کے خلاف قیام کیا اور مقدس حرم کے محافظوں کے ساتھ مل کر مزاحمتی محور کو مضبوط کیا، فاطمیون اور زینبیون جیسے بریگیڈز تشکیل دے کر داعش کی سازش کو ناکام بنا دیا۔
سامعین، بہت سے فوجی ماہرین کے مطابق داعش گروہ شام کے صدارتی محل کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا، اور اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ داعش کی شکست کی کوئی امید ہے۔ لیکن سردار قاسم سلیمانی مدافعین حرم کے مجاہدوں کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مغربی ایشیا کے خطے میں داعش کے مزید پھیلاؤ اور انہیں ابھرنے سے روک دیا۔ یورپی پارلیمنٹ کے آئرش رکن مائک پرلیس شہید سردار سلیمانی کی کامیابیوں کے بارے میں کہتے ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی داعش دہشت گرد گروہ کے ابھرنے اور خطے میں ملیشیا گروپوں کو مسلح کرنے کے ذمہ دار تھے۔ عراق میں داعش کو شکست دینے کے لیے سردار سلیمانی سے زیادہ محنت کسی نے نہیں کی، تاہم امریکہ کے ہاتھوں ان کے مارے جانے کے بعد عالمی برادری کی جانب سے خاطر خواہ مذمت نہیں کی گئی۔
سامن، مظلوموں اور محروموں کے حامی کے طور پر جنرل قاسم سلیمانی کا کردار وسیع، ہماگیر اور متعدد جہتوں کا حامل ہے، اور اسے ایران اور عالم اسلام کی سرحدوں تک محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے مطابق اس شہید جنرل کی شخصیت اور وجودی پہلوؤں کو ایک مکتب، ایک راستہ اور ایک درسگاہ کی نظر سے دیکھا جائے، تبھی اس مسئلے کی قدر و قیمت واضح ہوگی۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا خصوصی پروگرام شہید استقامت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل اس سلسلے کی دوسری کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
شہیدوں وعدہ تمہارے خون سے کرتے ہیں صبح و شام اپنی بیاض دل پہ اپنی بیاض دل پہ لکھیں گے تمہارا نام اے قوم کے شہیدوں اے قوم کے شہیدوں انقلاب تمہارے لہو کے ساتھ ابھرے گا اب سویرا کٹ جائے گی یہ رات تم نے شہید ہو کر پائی ہے جو حیات گویا خرید لی ہے بے مول کائنات کرتے ہیں حور و غلمان کرتے ہیں حور و غلما جھک کر تمہیں سلام جھک کر تمہیں سلام اپنی بیاض دل پہ اپنی بیاض دل پہ لکھیں گے تمہارا نام اے قوم کے شہیدوں اے قوم کے شہیدوں جذبائے ہر سے تو کم نہیں باطل سے ڈر کے تم نے ہٹایا قدم نہیں ہم تم کو بھول جائیں گے ایسے تو ہم نہیں موت آئے دین حق پہ ہمیں کوئی غم نہیں فکر حسین فکر حسین دنیا میں کر کے رہیں گے عام کر کے رہیں گے عام اپنی بیاض دل پہ اپنی بیاض دل پہ لکھیں گے تمہارا نام اے قوم کے شہیدوں اے قوم کے شہیدوں کے علم کی ہوا ساتھ ساتھ ہے قلب بتول کی بھی دعا ساتھ ساتھ ہے مولا علی کا جوش وفا ساتھ ساتھ ہے آقا علی رضا کی رضا ساتھ ساتھ ہے حامی تمہارے حامی تمہارے کیوں نہ ہو پھر آخری امام پھر آخری امام اپنی بیاض دل پہ اپنی بیاض دل پہ لکھیں گے تمہارا نام اے قوم کے شہیدوں اے قوم کے شہیدوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی. تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے.
ایران کی اسٹیل کی صنعت ترقی کے راستے پر, یورپی مارکیٹ ایرانی اسٹیل کی خریدار. پاکستان سے ماہانہ $2 ارب افغانستان منتقل ہو رہے ہیں. آئل پرائس کی نظر میں 2022 میں توانائی کی مارکیٹ کے اہم ترین واقعات.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. عالمی ادارہ خوراک و زراعت فاؤ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے خشک سالی کے باوجود 20 زرعی اجناس کی پیداوار میں 2021 کی عالمی درجہ بندی میں پہلی سے نویں پوزیشن حاصل کی ہے. فاؤ کے تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران دنیا میں زرعی اجناس پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے, اور ایران اخروٹ, پستہ, کھجور جیسی اہم چیزوں سمیت 20 زرعی اجناس کی پیداوار میں دوسرے سے نویں نمبر پر ہے. ایران کی سب سے بہترین پوزیشن پستے کی پیداوار میں رہی ہے, اور وہ 135,000 ٹن کی پیداوار کے ساتھ امریکہ کے بعد پستے کی پیداوار میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے, جبکہ اخروٹ, کھجور, شہد اور آڑو کی پیداوار میں دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. اس کے علاوہ وہ کیوی, بے, آلو بخارا, انجیر, چیری, بادام, سیب, بینگن, خربوزے, ہیزل نٹس, مالٹے, چنے اور پالک کی پیداوار میں دنیا میں پہلے سے نمے نمبر پر ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا میں اسٹیل کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے, ایران کی اسٹیل کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران میں ایک اسٹیل پروڈیوسر محمد سعیدی نے کہا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اسٹیل کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ایران کی اسٹیل کی صنعت کو یورپی یونین کے ملکوں سمیت مغربی ملکوں کو اسٹیل کی مصنوعات برآمد کرنے کے لیے وسیع آرڈر ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران ایران اسٹیل پیدا کرنے والے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل تھا, لیکن نومبر کے مہینے میں ایران 2.9 ملین ٹن کی پیداوار کے ساتھ ساتویں نمبر پر پہنچ گیا. اس طرح اس نے نومبر کے مہینے میں اسٹیل کی پیداوار میں ترکیہ, جرمنی اور برازیل جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا. ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں توانائی کے بحران کی وجہ سے اسٹیل کی پیداوار میں گزشتہ سال کی نسبت 3.7% کمی واقع ہوئی, لیکن ایران میں اس کی پیداوار میں 8.5% اضافہ ہوا, جو اسٹیل پیدا کرنے والے 10 بڑے ممالک میں سب سے زیادہ تھا. قدرتی گیس کی کمی سے پیدا ہونے والے توانائی کے بحران کی وجہ سے یورپی یونین کے ممالک کی اسٹیل کی پیداوار 10.1% کم واقع ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایران کو مغربی ممالک کی جانب سے اسٹیل کی مصنوعات کی خریداری کے لیے بہت زیادہ آرڈر موصول ہوئے ہیں.
ایران میں 3,20,000 ٹن وزنی بڑے بحری جہاز کی مرمت کے بعد بحری جہازوں کی مرمت کے ایک ماہر نے کہا ہے کہ ایران میں بڑے اور چھوٹے بحری جہازوں کی مرمت کے لیے غیر ملکی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق حال ہی میں ایزو ایکو کمپلیکس میں 3,20,000 ٹن وزنی دوسرے سپر آئل ٹینکر کی مرمت کا پیچیدہ کام کامیابی سے انجام دیا گیا. ایران کی نیشنل آئل ٹینکر کمپنی کے 333 میٹر لمبے اس سپر آئل ٹینکر کی تعمیر کا کام ایران کے ڈاک یارڈ میں انجام دیا گیا. یہ دوسری بار ہے کہ ایران میں اس طرح کے سپر آئل ٹینکر کی مرمت کی گئی ہے. اس سے قبل ایسے بحری جہازوں کو مرمت کے لیے ملک سے باہر بھیجا جاتا تھا. ایزو ایکو ڈاک یارڈ کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اس وقت اس کمپلیکس کی نصف گنجائش کو غیر ملکی بحری جہازوں کی مرمت کے لیے مختص کیا گیا ہے, اور اس وقت کئی غیر ملکی بحری جہاز مرمت کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان میں چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن ملک بوستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان سے بڑے پیمانے پر امریکی ڈالرز افغانستان جا رہے ہیں. یہ صورتحال پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بتدریج ختم کر رہی ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کی اسمگلنگ اور جعلی درآمدات کے علاوہ حکومت کی جانب سے اس معاملے میں عدم توجہی نے شرع مبادلہ کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی جانب ڈالر کے اس بلا روک ٹوک بہاؤ نے پاکستان کے لیے بحران پیدا کر دیا ہے۔ ملک بوستان نے کہا کہ روزانہ 1.5 کروڑ ڈالر قانونی طور پر پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو یومیہ $1,000 لے جانے کی اجازت دی گئی ہے اور روزانہ 15,000 لوگ افغانستان سفر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہانہ 2 ارب ڈالر پاکستان سے افغانستان منتقل ہو رہا ہے۔ ملک بوستان نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ڈالر میں تجارت بند کر کے مقامی کرنسی میں تجارت کرنی چاہیے۔ ہندوستان آلودگی کو کم کرنے کے لیے سبز ہائیڈروجن کی صنعت کے لیے 2 ارب ڈالر کا مالی پیکج متعارف کرانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ باخبر ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ 180 ارب روپے یا 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کے اس مالی پیکج کے پروگرام کا مقصد آئندہ 5 سال کے دوران سبز ہائیڈروجن کے پیداواری اخراجات کو کم کر کے 20% تک لانا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں پیداواری خرچ 300 سے 400 روپے فی کلو گرام ہے۔ پاک توانائی کا استعمال کر کے جو ایندھن تیار کیا جاتا ہے اسے سبز ہائیڈروجن کہتے ہیں، کیونکہ یہ گرین ہاؤس آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے اس مالی پیکج کا اعلان ممکن ہے 1 اپریل سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے 1 فروری کو کیا جائے۔ ہندوستان کی حکومت نے تخمینہ لگایا ہے کہ سبز ہائیڈروجن کے لیے عالمی طلب اس وقت 75 ملین ٹن سے کم ہے، جو 2030 تک بڑھ کر 100 ملین ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ 2022 میں دنیا کے ارب پتی افراد کی دولت میں تقریباً 2 کھرب ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کمی ایلن مسک کی دولت میں ہوئی ہے، کہ جن کو اس سال 115 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 2022 میں شرح سود اور افراط زر میں اضافے اور خراب اقتصادی صورتحال کی وجہ سے ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز کی قدر میں کمی واقع ہوئی اور ان کے اثاثے اربوں ڈالر کم ہو گئے۔ فوربس کی رپورٹ کے مطابق امریکی ارب پتی افراد کی دولت میں رواں سال کے دوران 660 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ ان میں سب سے زیادہ کمی ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ٹویٹر کمپنیوں کے مالک ایلون مسک کی دولت میں ہوئی ہے، جس کی مالیت 115 ارب ڈالر تھی۔ ایلون مسک نے جب اکتوبر میں ٹویٹر کو 44 ارب ڈالر میں خریدا تو انہوں نے اس کے لیے ٹیسلا کمپنی کے تقریباً 23 ارب ڈالر کے شیئرز فروخت کیے۔ کہا جاتا ہے کہ رواں سال کے شروع سے 27 دسمبر تک ٹیسلا کمپنی کے شیئرز کی قدر تقریباً 70% گر گئی ہے۔ ایلون مسک اب بھی 139 ارب ڈالر کی دولت کے ساتھ دنیا کے تو نہیں امریکہ کے سب سے دولت مند شخص ہیں۔ آئل پرائس نے اپنی ایک رپورٹ میں 2022 میں توانائی کی مارکیٹوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انوری۔
یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے 2022 میں توانائی کی مارکیٹوں سپلائی میں خلل ڈالنے والا سب سے اہم سبب قرار دیا گیا ہے۔ آئل پرائس کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں کورونا وائرس پھیلنا شروع ہوا، جس کے اثرات اگلے سال بھی جاری رہے، جس کے بعد اقتصادی بحالی کے عمل کا توانائی کی قیمتوں پر اثر پڑا اور ان میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2022 میں دیگر واقعات بھی رونما ہوئے کہ جنہوں نے توانائی کی تمام مارکیٹوں پر گہرا اثر مرتب کیا۔ آئل پرائس کے مطابق روس کا شمار تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں ہوتا ہے، اور اس کی جانب سے یوکرین پر حملے اور اس کے بعد امریکی حکومت کی طرف سے روسی تیل کی برآمد پر پابندی لگائے جانے سے 2022 میں توانائی کی مارکیٹیں شدید متاثر ہوئیں۔ دوسری جانب توانائی کی قیمتوں میں اضافہ امریکہ اور یورپ میں افراط زر بڑھنے کا ایک اصلی سبب تھا۔ امریکہ کے تیل کی اسٹریٹجک ذخائر کو ریکارڈ مقدار میں مارکیٹ میں لانا، امریکی کانگریس میں افراط زر کو کم کرنے کے قانون کی منظوری اور ان کی اسٹون پائپ لائن سے تیل کا رساؤ 2022 میں توانائی کی مارکیٹ میں رونما ہونے والے اہم واقعات میں شامل ہیں۔
چین نے پاک توانائی کی پیداوار اور موسمیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے صحرائے کوبوچی میں قابل تجدید توانائی کا 80 ارب یوان یا 11 ارب ڈالر مالیت کا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے والی دو کمپنیوں میں سے ایک کمپنی تھری گورجیز گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ منصوبہ تکمیل کے بعد 16 گیگاواٹ توانائی کی پیداوار کا حامل ہوگا اور یہ سالانہ 40 ارب کلو واٹ گھنٹہ بجلی بیجنگ، تیانجین اور ہیبی کو فراہم کر سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران کی اسٹیل کی صنعت ترقی کے راستے پر، یورپی مارکیٹ ایرانی اسٹیل کی خریدار۔ پاکستان سے ماہانہ 2 ارب ڈالر افغانستان منتقل ہو رہے ہیں۔ آئل پرائس کی نظر میں 2022 میں توانائی کی مارکیٹ کے اہم ترین واقعات۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔